अगले रुकू पे चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ए ईमान वालो अपनी पाकीजा कमाई में से और जमीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीजों में से खर्च करो, इनमें से बुरी चीजों के खर्च करने का कसरत न करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ अगर आंखें बंद कर लो और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह और खूबियों वाला है। अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्रा व यामुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें फकीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है। अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है। अल्लाह ताला वुसअत वाला है और इल्म वाला है। युतिल हिकमत मन यशा, वो जिसे चाहता है हिकमत और दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई पा गया, और नसीहत सिर्फ अकलमंद ही हासिल करते हैं। तुम जितना कुछ खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नजर मानो इसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर तुम सदके खैरात को जाखिर करो तो वो भी अच्छा है, और अगर तुम इसे पोशीदा मिस्कीनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाला है। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, इन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना तेरे जिम्मा नहीं, बल्कि हिदायत अल्लाह ताला देता है जिसे चाहता है, और तुम जो भली चीज अल्लाह की राह में दोगे इसका फायदा खुद पाओगे। तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजामंदी की तलब के लिए ही खर्च करना चाहिए। जो कुछ माल तुम खर्च करोगे इसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारा हक मारा न जाएगा। लिलफुकरा इल्लज़ीना उख़सिरू फी सबीलिल्लाह, सदकात के मुस्तहिक सिर्फ वो गुरबा हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। नादान लोग इनकी बेसवाली की वजह से इन्हें मालदार ख्याल करते हैं। आप इन्हें इनके चेहरे देखकर कियाफे से इन्हें पहचान लेंगे। वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। तुम जो कुछ माल खर्च करो तो अल्लाह ताला इसका जानने वाला है। ये थरकू नंबर 5, इसका उन्वान है इन्फाक के रास्ते। किन किन रास्तों से इंसान खर्च कर सकता है, 12 बातें हमने इस रुकू में देखी। सबसे पहली चीज, सबसे बेहतर चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। दूसरी बात, बुरी चीजें सदके के लिए ना छांटो। अमूमन क्या होता है कि लोग छांटी करते हैं अपनी चीजों की भी, अपनी सलाहियतों की भी, और अपनी औलाद की भी। आला और बेहतरीन चीज दुनिया के लिए रख लेते हैं, और नकम्मी और नकारा चीजें उसको कहते हैं ये मस्जिद में दे देंगे। घर के फटे हुए कुरान लाके मस्जिद में रख दो, टूटी हुई कुर्सियां लाके मदरसों में रख दो। क्यों? इसलिए कि कोई है नहीं ना उसका वारिस। हम किसी के घर में अपनी टूटी कुर्सी रख के आए, कोई रखने देगा? नामुमकिन। लेकिन अल्लाह के घरों को हम क्या समझते हैं? अब जिन चीजों के रखने की जगह नहीं इनको दे दो, और इनका क्या जौक है? एक चीज एक रंग की लगा लेंगे, दूसरी दूसरी लगा लेंगे, और मैं सोचती हूँ कि लोग कबूल कर लेते हैं, शायद इसी वजह से लोगों ने इसको रखा है। वरना और हाल क्या होता है कि बाज़ुकत खड़े होने की जगह नहीं, जो लोगों की चीजें हैं वहां इस तरह बेदर्दी से पड़ी हैं। नहीं, ये पिक एंड चूज नहीं करना। हाँ देना है तो आला चीज दो, नहीं तो फिर सोच के रखो। तीसरी चीज हमने इस रुकू में देखी कि शैतान मुफलसी से डरा के सदका करने से रोकता। क्या कहता है? मत दो, गरीब हो जाओगे। देखो अभी तुम्हारी जरूरत तो है, अभी बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अभी तुमने घर की किस्त भी देनी है, अभी तुमने बच्चों की शादियां करनी है, अब उनके कॉलेज जाने के दिन है, लिहाजा इंसान रुक जाता है। तो हमने क्या करना है? इन्फाक से नहीं रुकना, शैतान की इन बातों को पहचान के इसमें रुकना है। अगला नुक्ता इसमें हमने देखा कि शैतान बेहयाई के कामों पर खर्च करवाता है, और उसका ट्रिक है ना, पहले इस मरहले पे क्या करता है? कहता है खर्च ना करो। अब माल जमा होने लगता है, फिर जमा होता है तो फिर कहता है चलो अब अपनी महफिलों में खर्च करो, अपने नाम पे खर्च करो, इज्जत पे खर्च करो, और आखिर इंसान कमाता किस लिए? और फिर नतीजा क्या निकलता है कि उसी से फुखश और ये सब चीजें आगे बढ़ती हैं। फिर इसी तरह एक और चीज हमने देखी, वो क्या है? جب انسان صدقے سے رک جاتا ہے تو فطری طور پہ بے حیائی کی چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر انسان اس چیز کو سامنے رکھے, میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک دفعہ خشک سالی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی. ایک شخص کہیں گزرا, اس کو بادلوں میں سے کسی شخص کے نام لینے کی آواز آئی اور کوئی حکم دے رہا تھا, اسقی فلانا, فلاں کے کھیت میں جا کے برسو. یہ شخص بڑا حیران ہوا کہ بادلوں میں اس کا نام آیا. خیال آیا کہ چلو میں دیکھتا ہوں. اس نے دیکھا کہ وہ بادل جو چھوٹی سی بتلی تھی وہ چلتی گئی اور برسنے لگی, اور برستے برستے ایک نالے میں گئی, پانی کا جیسے ایک ہوتا ہے فلو, اور وہ نالا کسی شخص کے کھیت میں جا رہا تھا. اس شخص وہاں کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہاں اس کا مالک آیا, کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس شخص نے بادلوں میں سنا تھا. کہنے لگا تم یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا نیکی ہے, میں نے ابھی تمہارا نام بادلوں میں سنا. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ ایسے کیا ہوا ہوگا, اللہ تعالیٰ جیسے دکھا سکے. تو تم نے کوئی نیکی کی ہے کیونکہ باقی ساری چاروں طرف خشکی اور تمہارے باغ میں پانی ہے. کہنے لگا کہ مجھے اپنی اور تو کوئی نیکی سمجھ نہیں آتی, لیکن ایک عادت میری ہے کہ جب اس باغ کی فصل آتی ہے تو میں اس کے تین حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنی ضروریات کے لیے, اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے. دوسرا حصہ میں اپنے اسی کھیت کے اگلے سال کی فصل کے لیے محفوظ کر لیتا ہوں, بیج لینے کے لیے, اور یعنی سیونگس ہے میری آپ کہہ لیں. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ میں پھر غربا میں اور رشتہ داروں میں بانٹ دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ تیری یہی بانٹ اللہ کو پسند آ گئی. اب اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں کہ جب انسان اپنے مال کے اسی طرح تین حصے کرے, میں نے اس واقعے کو بہت پہلے پڑھا تھا اس حدیث کو, میں نے یقین کریں کہ اس دور میں شاید صرف پاکٹ منی ملتا تھا, تو میں فوراً اس کو ایسی سوچتی تھی, پوری پاکٹ منی لی, اس کو تین حصے کیے, ایک حصہ چھپا دیتی تھی کہیں کونے میں کہ یہ میرا نہیں ہے, کبھی مشکل میں کام آئے گا, دوسرا حصہ اپنی ضروریات, اور تیسرا حصہ جس کو آپ دوسروں پہ خرچ کریں گے. پھر اس میں آپ رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں, تحفے تحائف بھی دے سکتے ہیں. اگر میں نے, اور میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ جو بندہ اس قسم کی بانٹ کر لیتا ہے نہ کبھی وہ مفلس ہوتا ہے اور نہ وہ بہت اوپر جاتا ہے, ایک بیچ بیچ کا راستہ رہتا ہے, اس کی ضروریات بھی پوری رہتی ہیں, اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اور اس بندے کے پاس الحمدللہ ہمیشہ پیسہ ہوتا ہے. وہ لوگ جن کے پاس بڑی بڑی یعنی نام ہوں گے, ان کے پاس ہو سکتا ہے ایک پیسہ بھی نہ ہو, لیکن درمیانی راستہ جو ہے یہ واقعی شیطان کو پیچھے ڈال دیتا ہے. اس واقعے میں یہ جو بات ہے کہ شیطان, آیت نمبر میں بتا دیتی ہوں آپ کو, کیونکہ شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچنا ہے تو ہمیں حکمتوں کی ضرورت ہے. آیت نمبر 268 میں ہے نا, الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. تو اس سے بچنے کا طریقہ ہی کیا ہے کہ مال کو صحیح حکمت کے ساتھ خرچ کرنا ہے. یہ جو اگلی آیت میں آ رہا ہے نا, یوت الحکمت من یشاء, تو اس کو اگر آپ ہائی لائٹ کر کے لکھ لیں کہ یہاں حکمت سے کیا مراد ہے, کہ مال کو کیسے خرچ کریں. یاد رکھیے, مال آنا اور چیز ہے, لیکن اس کا خرچ کرنا یہ بڑی حکمتوں کا تقاضا کرتا ہے. پھر اسی طرح اسی رکوع میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی, اور وہ کیا ہے کہ ہر نفقہ اور نظر, نظر جو مانی جاتی ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے, آیت نمبر 270 میں اس کا ذکر ہے. پھر ایک اور چیز ہم نے پڑھی کہ ضرورت کے مطابق چھپا کے بھی دینا چاہیے اور ظاہر کر کے بھی دیا جا سکتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس پہ میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں, شاید آپ کو اس سے فائدہ ہو, کہ فرض صدقات جیسے زکوٰۃ ہے, فطرانہ ہوگا, یا اگر کسی کو کوئی اور ایسی چیز جس نے اپنے پر فرض کی ہے, وہ لوگوں کو بتا کے ظاہر کر کے دے. کیوں؟ کہ آپ کو دیتا دیکھ کے کسی دوسرے کو بھی یاد آ جائے گا جو بھولا ہوا ہے. لیکن صدقہ دیں گے جو نفل ہے اس کو چھپا کے دیں تاکہ آپ کے اندر ریاکاری نہ آئے, ایک چیز. دوسرا ایک اور معیار بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے, اور وہ کیا ہے, جب کسی آرگنائزیشن کو دیتے ہیں, جماعت کو, مسجد کو, مدرسے کو, یعنی جس میں ایک شخص نہیں انوالو ہوتا, تو ظاہر کر کے دیں, کیونکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی اس میں, اور ہو سکتا ہے آپ کو دیتا دیکھ کے کوئی اور بھی دے دے. لیکن جب آپ پرسنلی کسی کو انڈیویجولی دیں, یعنی انفرادی طور پہ کسی غریب کو, کسی مسکین کو دیں, تو پھر چھپا کے دیں, اور پھر جیسے حالات ہوں ویسا کام کر سکتے ہیں. پھر اس سے ایک اور چیز پتا چلی کہ انفاق کرنے کا اجر بندے کو دنیا میں بھی ملتا ہے. مت سوچئے کہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اصل بات کیا ہے کہ جیسے ہم اپنے ہاتھ ہیں نکال کے بینک کو چیک دے آتے ہیں نا, بس وہ تو سامنے دکھتا ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں تو وہ جا کے آخرت میں ملے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے, لمیٹڈ بینک, और अल्लाह ताला का कौन सा बैंक है? आखिरत, अनलिमिटेड बैंक। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मसलन आप देखिए कि हमें कितना यकीन है ना, बास लोगों का पे चेक जब आता है तो वो सीधा बैंक में जाता है, कभी देखते भी नहीं होंगे अपने हाथ में कि ये $500 मेरे पास आए हैं, 1,000 आया, किस उम्मीद पे कि जब जाएंगे बैंक से लेके आ जाएंगे। अगर किसी को ये हल्का सा शुबा भी पड़ जाए कि जिस बैंक में मेरा चेक गया है वो मुझे वापस नहीं देगा, मैं लेने जाऊंगा तो वहां से मिलेगा नहीं, कोई देगा उसको? नामुमकिन। इसी यकीन पे लेते हैं ना। अब आइए जब हम अल्लाह के लिए देते हैं, क्या हम उस वक्त देते हैं वक्त क्यों छिचकते हैं? हाथ से निकल जाएगा, वो तो बैंक को देते हुए भी निकल गया, बैंक से क्या यकीन है कि मिल जाएगा? तो अल्लाह ताला से कितना यकीन होना चाहिए। बैंक वालों के तो कुछ आवर्स होंगे ना लेने के, रात में या दिन में, किस वक्त ले सकते हो, संडे को ले सकते हो कि नहीं, और अल्लाह ताला को देंगे रात को, दिन को, सुबह को, शाम को, गर्मी सर्दी, जब मांगोगे वापस मिल जाएगा। दुनिया में भी मिलता है। नबी सल्लम ने कसम खा के कहा कि मा नकसत सदकत मिन मालिन, सदका देने से माल कम नहीं होता। ये तो इंसान शर्त भी लगा सकता है कि अल्लाह ताला कभी किसी का नहीं रखता। क्या दुनिया में हमें कोई कुछ देता है तो हम उसका हक रख लेते हैं? आपको कोई $10 की चीज देता है ना, आपको बेचैनी लग जाती है कि मैंने इसको वापस करनी है, तो क्या अल्लाह ताला हमारा रख लेगा? जो देंगे इंशाल्लाह उतना क्या उससे बढ़ा के वापस लेंगे। इसी तरह आप देखिए कि इस रुकू में जो हमें एक और आखिरी चीज जो थी, आयत नंबर 272 के नाते से, ये बड़ी खूबसूरत बात है और इसमें चूंकि अमल की बात है कि बाज सहाबा कराम ने सोचा कि हम अपने मुशरिक रिश्तेदारों को कुछ नहीं देंगे जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाए, यानी इस शर्त लगा दी कि तुम मुसलमान होगे तो देंगे, तो अल्लाह ताला का लई साले का खुदा हूं। इस पे मैं बात कहूंगी कि बाज लोग किसी को शर्त बांध के देते हैं, देखो तुम मुसलमान हो जाओ तो मैं तुम्हें ये दूंगी। बाज दफा बच्चों को माएं ऐसी शर्तें लगा के कहती हैं, अच्छा देखो तुम नमाज पढ़ो फिर तुम्हें ये चीज दूंगी। अच्छी बात नहीं है, इससे लालच आता है तबीयत में। हो सकता है वो बंदा वक्ती तौर पे कह दे, मसलन कोई गैर मुस्लिम है और वो आपके हाथ में इतने पैसे देके कह वे मुझे भी दे दो, आपके नहीं नहीं मैं तो ये सिर्फ मुसलमानों को दूंगी, तो कहेगा अच्छा, आप देखिए उसके जहन में आएगा कोई बात नहीं मैं वक्ती तौर पर मुसलमान बन जाता हूँ। तो इस तरह देना पसंदीदा नहीं, जिसको देना है दे दीजिए, जिसको नहीं देना ना दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि मैं तुम्हें यानी मुसलमान हो गए या फुला नेकी करोगे दूंगी। बस दफा बच्चों के साथ तो माएं से बहुत सारे काम करती हैं, रोजा रख लो तो तुम्हारी पसंद की चीज बनाऊंगी, कुरान हिफ्ज कर लो तो तुम्हें सोने की बालियां बना के दूंगी। नहीं, इन छोटी छोटी चीजों में उनको मत उलझाइए, अल्लाह ताला इससे बहुत बड़ी चीजें देने वाला है। हमने क्या करना है, हमारे अमल की इस पूरे रुकू में क्या बातें हैं? नंबर एक, हमने पाकीजा चीजें अल्लाह के रास्ते में देनी है, पसंद की चीजें, अच्छी खूबसूरत चीजें हैं उनको देनी है। दूसरी बात, देने के बाद दिल मैला नहीं करना। हमारा हाल क्या है कि पहले तो जोश में आके दे देते हैं और बाद में अफसोस होता है क्या जरूरत थी, खाम खा बातों में आ गए, किसी का जज्बाती दर्द सुनते हैं और निकाल के झट से $100 का नोट दे दिया और बाद में फिर कई मौके पर याद आता है। पहली बात है अच्छी नीयत से देना, और दूसरी बात है देने के बाद दिल मैला नहीं करना, और तीसरी बात क्या है कि हमने दुआ मांगनी है कि अल्लाह मुझे हिकमत दे कि मैं कहाँ खर्च करूं। और आखिरी बात जो इस रुकू की आखिरी आयत थी, लिल फुकरा इल्लज़ीन उख़सिरू फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो दीन के मामलात में घेर लिए जाते हैं, किसी मदरसों में पढ़ने वाले, किसी मस्जिदों के अंदर खिदमत करने वाले, जिनको अपने कामकाज का वक्त नहीं मिलता, तो अगर ऐसा कोई बंदा मिल जाए तो उसको पहचान के देना है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे याद आ जाते हैं इस आयत पे कि जब वो यानी असहाबे सुफा में से थे और इल्म की मोहब्बत उनको अपनी जरूरियात के लिए निकलने से रोक देती थी। आगे चलते हैं आयत रुकू नंबर 6, देखिए बहुत ही अहम रुकू है आज का और सूरत बकरा का इख्तिताम भी की तरफ माइल है। अल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहार, जो लोग अपने मालों को रात दिन खुले छुपे खर्च करते हैं उनके लिए उनके रब के पास अजर है, ना उन्हें खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, सूद खोर लोग खड़े न होंगे مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے. یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام. جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے. ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں کرتا. بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے رہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں. ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور نہ غم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو. میں اس آیت کو دوبارہ پڑھوں گی جان بوجھ کے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، اور نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے. دوبارہ پڑھوں گی شاید کو. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہ کیا جائے گا. یہ تھا رکوع نمبر 6، اور اس کا عنوان ہے سود حرام ہے. ذرا موٹا کر کے لکھیے گا اس کا عنوان. تو باتیں ہم نے اس میں دیکھی. رکوع کی ابتدا میں صدقات کی بات تھی، اس کے ناطے سے ہم نے دو باتیں سیکھی. نمبر 1، صدقے کا اجر اللہ کے پاس ہے، ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کون ہے جو کسی کو اس کا اجر دے. دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ جو صدقہ دے گا اس کو دنیا میں بھی بے خوف کیا جائے گا اور بے غم، اور آخرت میں بھی. یعنی صدقہ دنیا اور آخرت کے غم اور خوف دور کر دیتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اللہ کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے. دوسری چیز اس میں ہم نے پڑھی سود کے بارے میں. سود کے بارے میں ہم نے 11 چیزیں دیکھی ہیں. اس آیت کی روشنی میں اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. نمبر 1، سود خور دیوانے ہیں. سود خور کا موقف کیا ہے؟ کہ تجارت اور سود میں کوئی فرق نہیں. جبکہ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. چوتھی بات ہم نے دیکھی، اگر کوئی سودی لین دین سے باز آ جائے تو دو باتیں ہیں. نمبر 1، پہلے سود پر کوئی قانونی کاروائی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور دوسری بات کہ اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، یعنی قانونی کاروائی نہیں ہوگی سے مراد کیا ہے؟ کہ جو ہوا سو ہو گیا، کوئی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں, اور دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ پھر جو خود چاہے. پانچویں چیز ہم نے اس رکوع میں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. سود کو ختم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تو دنیا میں ختم کرنا چاہتا ہے, یعنی پسند نہیں کرتا کہ سودی لین دین ہو, اور دوسرا اس کا طریقہ, دوسری اس کی وجہ ضرور لکھے گا کہ سود والی چیز بالآخر ختم ہو جاتی ہے. بڑی بڑی انڈسٹریز دیکھی گئیں, برانڈ نیم لوگوں کے ذہنوں پہ, جس کو کہتے ہیں کہ عکس ہوئے ہوئے جن کے نام تھے وہ بینکرپسی میں چلے گئے. کیوں؟ سود کھا گئے. جس چیز کو سود کا پانی لگ جائے, علماء کرام کہتے ہیں 40 سال سے زیادہ وہ چیز نہیں رہتی, ڈوب جاتی, ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے اس کا مطلب. یعنی کیا میں نے دو مطلب بتائے؟ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے, یمحق اللہ الربا, نمبر ایک کہ اللہ کو پسند نہیں کہ سودی لین دین ہو, اور دوسری بات کیا کہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ چیز پھر ختم ہو جائے گی, اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. اس کے پھر دو معنی ہیں, جیسے اس کے دو تھے اسی کے ایسے تھے, چاہے تو بیچ میں لائن لگا کے سٹیج کے دونوں طرف لکھ لیں. پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ لوگ صدقہ و خیرات کثرت سے دیں, یعنی لوگوں کو, غریبوں کو کثرت سے دیں, سود کی بجائے صدقہ دیں. اور دوسری بات کیا ہے کہ صدقہ دینے سے وہ مال بھی بڑھنے لگتا ہے, بالکل سود کا اپوزٹ. چھٹی بات جو ہم نے اس رکوع میں دیکھی وہ کیا ہے کہ جو سود کا لین دین باقی رہ گیا اب اس کو چھوڑ دو. یہ بڑی اہم بات ہے سننے والوں کے لیے بھی اور کہنے والوں کے لیے بھی. اصل نقطہ یہی ہے, جو سود باقی رہ گیا ہے اب اس کو چھوڑ دو. اگلی بات, اگر نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو میدان محشر میں بلایا جائے گا اور ہتھیار دیے جائیں گے, ویپنز, اور کہا جائے گا آؤ اور اللہ سے جنگ کرو, اس کے رسول سے جنگ کرو. اگلی بات ہم نے کیا دیکھی کہ توبہ کے بعد اصل مال لینے کا حق ہے. پہلے دن جس پہ اصل زر تھا نا, وہ آج بھی لے سکتے ہیں. سود کا اتنا پانی لگ گیا اس کے باوجود بھی وہ چیز تمہاری ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نہ تم پہ ظلم کرنا چاہتا ہے نہ دوسرے پہ ظلم کرانا چاہتا ہے. اگلی بات ہم نے جو دیکھی, اس میں قرض دار کو مہلت دو. یعنی سود پہ تو کیا دینا غریبوں کی مجبوریوں کو فائدہ اٹھانے کی بجائے, بلکہ ان کو مہلت دو. جو تم سے قرض لے چکے ہیں, پیسے واپس نہیں کر رہے یا نہیں دے پاتے, تو ان کو مہلت دو. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کو قرض دیا, اور مثال ہے قرض دیا اور کہا کہ ایک مہینے میں یہ لوٹا دوں گا, ایک مہینہ گزر گیا اب وہ نہیں لوٹا پا رہا, مجبوری ہے یا کچھ وجہ ہے, تو فرمایا اس کے بعد ہر دن, مثال ہے میں نے کسی کو $100 دیے کہ ایک ماہ کے بعد آپ مجھے دے دیں گے, ایک ماہ گزر گیا اب وہ واپس نہیں کر سکا. جب ایک ماہ کا اگلا ایک دن ہوگا نا, اگر میں نے اس کے تقاضے میں سختی نہیں کی تو ہر دن مجھے اس کو $100 دیں صدقہ کرنے کا اجر ملے گا, جب تک کہ وہ نہیں دیتا. اور الحمدللہ اس نیت سے میں نے کئی لوگوں کو دیا ہوا ہے کہ نہیں تو نہ سہی, میرا ہی فائدہ, لوگ پیسے نہیں دیتے نہ سہی, ہمارا ہی فائدہ, ان کو بھی نہیں کوئی اک پکڑ, ہم اللہ سے اجر لینا چاہتے ہیں. کسی نے پیسہ دینا ہے نہ سہی, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, دو دو تین تین سال کے بعد لوگ فون کرتے ہیں, جی ہم نے آپ کو پیسے دینے ہیں, دے دیں. ایک اس فکرے کے لیے میں اتنی مانوس ہوتی ہوں جب کوئی ملتا ہے دیر بعد, وہ مجھے آپ کے پیسے دینے ہیں, تو پھر دے دیں, ختم. کبھی نہیں پوچھا کب لیا تھا, کیا وہ تب یہ وہ ہو گیا, چھوڑیے ہے تو دے دیجیے, ختم. نقصان کوئی نہیں, ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے, اور جس کو اتنا روز ملے اس کو کیا ایک دفعہ لے کے کرنا ہے. تو اس سے کیا ہے کہ قرض دار کو مہلت دینی چاہیے. اور ایسے بندے کے لیے آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کو اس پہ کسی بات پہ غصہ آئے گا, ایک شخص تھا اس پہ غضب تھا تو ایک دم اس کو روک لیا گیا اس پہ عذاب, پوچھا کیوں, کہا کہ اس کی ایک نیکی تھی کہ جب اس کے پاس یہ کسی سے کوئی قرض کا تقاضا کرتا تھا تو یہ اس سے نرمی کرتا تھا, تو آج اللہ تعالیٰ بھی اس سے نرمی کرے گا. تو بہرحال لوگوں کو دینے کا بہت اجر ہے. اور پھر آخری آیت جو اس رکوع میں ہم نے پڑھی کہ وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, یہ نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی آخری آیت ہے. وَتَّقُوا يَوْمًا, اور دیکھیے کیا آیت ہے. پہلی آیت یاد ہے کسی کو, اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ, پڑھنے کی بات ہے. اور آخری آیت کیا ہے, وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اللہ سے ڈر جاؤ جس کی طرف پلٹ کے آنا ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ یہی احساس انسان کو زندہ رکھتا ہے، یہی انسان کی سوچ کو سیدھا کرتا ہے. بڑے بڑے گناہ ہضم ہو جاتے ہیں جب انسان کو یہ احساس نہیں رہتا، اور بڑی بڑی نیکیوں کے موقع وہ ضائع کرتا رہتا ہے جب اس کو یہ احساس نہیں رہتا. آخرت کی پکڑ کا ڈر انسان کو دنیا کی آسائشوں سے لطف اندوز نہیں ہونے دیتا. اب اس رکوع میں ہم نے سود کی بات کی، ہم کیا کریں، میں نے کیا عمل کرنا ہے؟ پہلی بات ہے، پہلی آیت کے ناطے سے صدقہ خیرات کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پورا من زندگی گزارنی ہے. اور دوسری بات ہے سود کا لین اور دین، دونوں سے اجتناب کرنا ہے. پہلے کرتے تھے تو آج توبہ کرنی ہے، پچھلے پہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور آئندہ کے لیے توفیق مانگنی ہے کہ میری جان اللہ تعالیٰ اس سے چھڑا دے، ورنہ پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہنا ہے. ایک دفعہ علماء کرام میں بحث ہوئی کہ قرآن پاک میں سب سے سخت حکم کس بات پہ ہے، کس کی سزا زیادہ ہے. سب نے غور و خوض کیا، کسی نے کہا بے نمازی کی سزا سخت ہے، کسی نے کہا کہ مشرکی، لیکن جب سب کے اتفاق سے جو بات ثابت ہوئی وہ کیا، کہ یہ آیتیں سود کے بارے میں. کیوں؟ کہ کسی اور سزا پہ یہ نہیں کہا گیا کہ فازنو بحرب من اللہ و رسولی. اب ذرا اس لفظوں کی سنگینی پہ جب غور کرتے ہیں نا، تو میرا خیال ہے کہ انسان اندر سے کانپ جاتا ہے. آپ اس کو حقیقت میں سوچیں، کوئی آپ کو آئے اور کہے چلو میرے ساتھ مقابلہ کرو، آؤ میں مقابلہ. یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایک ملک کا دوسرے ملکوں سے مقابلے ہیں نا، ہزاروں مرتے ہیں، ہزاروں پستے ہیں، شہروں کے شہر برباد ہوتے ہیں، اور یہ کون ہے، انسانوں جیسے انسان دوسروں سے مقابلے کر رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس کا مقابلہ اس کے رب کے ساتھ ہو گیا، کیا پھر کون جیتے گا، کون بچے گا اس میں. میں جب سوچتی ہوں نا اس بات پہ، یعنی میں نے سوچا تھا کہ آج میں نے کوئی حدیث سود پہ نہیں بتانی، کوئی بات نہیں بتانی. کیوں؟ سب کو سب معلوم ہے، لیکن ایک کوشش ضرور کرنی ہے دل کو پگھلانے کی. کیا آنے والا رمضان انہی نافرمانیوں کے ساتھ جائیں گے؟ کیا یہ وہ وقت نہیں آ گیا کہ آج یہاں ابھی بیٹھے ہوئے توبہ کریں کہ اللہ اب اور نہیں، اب تیرے ساتھ اور مقابلے نہیں کر سکتی، کمزور ہوں، طاقت نہیں. لذت کیسے آتی ہے؟ کسی کو پتا چلے کہ اس کے بیڈ کے نیچے سانپ ہے، چین کی نیند آتی ہے اس بیڈ پہ؟ کاؤچ کے نیچے سانپ ہے، سانپ چھوڑیے چھپکلی کا شک پڑ جائے، کاکروچ کا شک پڑ جائے، تو کیسے ہوتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں جیسے ہیں، شیشے کے پیٹ ہیں، اور وہ سانپ اور بچھوؤں سے بھرے ہوئے ہیں جو اس کو ڈس رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے، فرمایا یہ سود خور ہے، سود کا لین دین کرنے والے. چین کیسے پڑتا ہے؟ میں اس چیز کو نہیں سمجھتی، حلال اور حرام اور یہ اور اس کا فتویٰ اس کا فتویٰ. میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک عورت کو پتہ چل جائے نا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، منہ پھیر کے لیٹا ہوا ہے، ساری رات اس کو نیند نہیں آتی. آتی ہے؟ آپ کو پتہ چل جائے آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض ہے، چین آتا ہے؟ تو بس پھر اسی رب کو ناراض کر کے جیتے ہیں. چلے جیتے ہیں اور بات، جب انجوائے کرتے ہیں چیز، اس میں لذت کہاں سے ملے گی جس میں رب کی ناراضگی ہو. وہ نعمتیں نہیں، وہ آزمائشیں ہیں. اور جب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں نا، پھر اس کو یہ چیزیں مٹی کی لگتی ہیں، چونے کی لگتی ہیں. سونے چاندی کی بنی ہوئی دیواروں والی جنت کو چھوڑنا اور شیٹ راک کی دیواروں کا سودا کرنا، کیا یہ فائدے کا سودا ہے؟ مجھے تو وہی آیت یاد آتی ہے، کیا تم ادنا کو لیتے ہو اور اعلیٰ کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو اصل بات کیا ہے کہ پھر یہ تو وہی کرے گا جس میں پھر رب سے مقابلہ کرنے کی جرات ہے. دعا کریے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ رمضان اپنی فرما برداریوں کے ساتھ دکھائے، نافرمانیوں کے ساتھ نہ دکھائے. اگلا رکوع دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى. بلکہ اس سے پہلے ایک اشارتن بات کروں گی، چلے وہ اسی رکوع میں آ جائے گی انشاءاللہ، تو پھر اس میں بات کرتے ہیں. دوبارہ دیکھیے رکوع نمبر 7 کو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کر لو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے پس اسے بھی لکھ لینا چاہیے، اور جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں، ہاں جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے دو مرد گواہ رکھ لو، اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرو، تاکہ ایک کو بھول چوک ہو جائے تو دوسری یاد دلائے، اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبے سے زیادہ بچانے والی ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو، جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں، خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو، ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اسے چھپا لے وہ گناہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ تھا رکوع نمبر 7، اس کا عنوان ہے قرض کا قانون۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس نیت سے کسی سے کچھ لے لینا کہ میں اس کو واپس کر دوں گا، اس کو قرض کہتے ہیں۔ اس کے لیے قرض کا لفظ بھی آتا ہے، دین کا لفظ اس آیتوں میں آیا۔ ہم نے 14 باتیں پڑھی اس رکوع میں قرض کے ناطے سے۔ نمبر 1، قرض اگر مدت مقرر تک ہو تو اللہ کا حکم ہے کہ اسے لکھ لو، یعنی پہلی بات کیا ہے کہ لکھنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ قرض دار لکھوائے گا، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ لکھے گا۔ دوسری بات، اگر وہ نہ لکھ سکے تو اس کی طرف سے اس کا ولی لکھوائے گا، اور انصاف کے ساتھ۔ اگلی بات، قرض پر دو گواہ مقرر کیے جائیں گے۔ اس سے اگلی بات، اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ اس سے اگلی بات، گواہوں کو انکار نہیں کرنا۔ اگلی بات، قرض کی تحریر لکھوانے میں سستی نہیں کرنی۔ اگلی بات، تجارتی معاملہ کرتے وقت گواہ مقرر کر لیں۔ اس سے اگلی بات، تجارتی لین دین اگر ہاتھ سے ہاتھ ہو، یعنی نقد کا سودا ہو، تو پھر بے شک نہ لکھا جائے۔ جیسے ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں، چیز لی پیسے دے کے آگے، نہ لکھا جائے تو حرج نہیں۔ پھر اگلی بات ہم نے اس میں پڑھی کہ سفر کی حالت میں ہو تو رہن رکھ سکتے ہیں۔ رہن کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی ہمیں قرض نہ دینا چاہے، ہم پہ اعتبار نہ کرے، تو ہم کہتے ہیں کہ میری یہ گھڑی رکھ لو، یا میری یہ میرا فون رکھ لو، کوئی آپ کی ملکیت والی چیز آپ اس کو رکھ دیتے ہیں اعتبار کے لیے، کس کو رکھ لو، مجھے پیسے دے دو، جب میں پیسے لے کے آ جاؤں گا تو میری چیز مجھے واپس کرنا، اس کو رہن کہتے ہیں۔ تو رہن بھی جائز ہے اسلام میں۔ پھر رہن والی چیز امانت ہوتی ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ گواہی کو چھپانا نہیں۔ اب یہاں یہ دو چیزیں ہیں اس میں قرض اور رہن کے ناطے سے، اور اس میں دو تین چیزوں کو ہمیں خود اپنے لیے بھی دیکھنا ہے۔ پہلی بات کہ قرض دیا جا سکتا ہے. یعنی قرض کا لین دین جائز ہے, اسلام میں منع نہیں. اگر آپ پیچھے سے دیکھ رہے تھے, آج ہم نے جہاں بات شروع کی آیت الکرسی سے پہلے والی آیت, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, وہاں سے بات شروع ہوئی تھی, خرچ کرو. اس کے بعد آپ نے دیکھا تین چار رکوع میں صدقہ خیرات کی بات ہوئی. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ وہ معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں صدقہ و خیرات کا رواج ہو. اس کے بعد بات ہو گئی سود کی, کہ سود نہ لو, یعنی صدقے کا بالکل اپوزٹ سود. صدقہ کیا ہے؟ غریبوں کو فائدہ دینا. اور سود کیا ہے؟ کہ مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا. سود نہ لو. اب دل میں سوال آتا ہے کہ سود نہیں لیتے تو کیا کریں؟ تو فوراً کہہ دیا کہ لوگوں کو ان کو مہلت دے دو, قرض ان کو دیے ان کے پیسے معاف کر دو یا ان کو لین دین میں کمی کر دو. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی قرض بھی نہیں لیتا, یعنی سود لینا نہیں, مثال ہے, قرض آپ کو کوئی دیتا نہیں, تو پھر کیا ہے کہ آپ گروی رکھوا دو. یعنی کتنی آپشنز دی ہیں. ہم ایک آپشن کو لینے کے اگلی لینے کو تیار ہی نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ اپنا گھر تو ہونا ہی چاہیے, بات ختم. ہم اسے اگلی نہیں سوچتے کہ کرائے پہ لے لو, اپنا نہیں ہے تو چھوٹا لے لو, بڑا نہیں تو چھوٹا لے لو. لیکن اللہ تعالیٰ کتنی آپشن دے رہا ہے, پہلے صدقہ خیرات عام کرو, نہیں ہے سود سے رک جاؤ. اب سود سے رکے اب کیا کریں, ضروریات کیسے پوری کریں؟ کہا دوسروں کو قرض دے دو, قرض دے دیا. اب قرض دینے کی ادائیگی نہیں تو لوگوں سے کہا کہ ان کے اندر ان کو تھوڑی ڈھیل دے دو, ابھی ادا نہیں کر سکتے, تھوڑے دن ان کو مہلت دے دو. اب اس کے اندر بھی انسان کو فیل ہوتا ہے کہ بھی میں کب تک لوں گا, کتنا لوں گا, تو کہا اچھا اپنی کوئی چیز دے دو, کوئی زمین کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے, کوئی کاغذات ہیں, کوئی گاڑی کے کاغذ ہیں, کوئی سونے کی چیز ہے, اس کو رکھو اور اتنے پیسے لے لو کہ جس سے تم اپنی جان چھڑا سکو. ہمارا دین سہولت کا دین ہے. اب یہاں جو بات ہوئی ہے قرض کی, تو میں اس کے ناطے سے بھی کچھ کہنا چاہوں گی. اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے سر پہ قرض ہوتا تھا. کہتے کسی اور کو تم پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا. کیونکہ یہ بھی ایک آنر ہوتا ہے نا کہ ایک نبی کس کی نماز جنازہ پڑھائے. آپ پسند نہیں کرتے تھے بلا ضرورت قرض لینے دینے کو. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے سر پہ قرض ہو, میت جو ہے وہ قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کو ادا نہ کیا جائے. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ شہادت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. اس بات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اسلام کا ایک مزاج سمجھ آتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ بلا ضرورت اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے. آج کے دور میں جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں وہاں کریڈٹ کارڈز کا نظام عام ہے, بلکہ یہاں جینے والے نہیں, اب تو میں نے دیکھا کہ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں جتنی تیزی سے اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے. تکلیف ہوئی دیکھ کے مجھے جب میں گئی اپنے ملک میں اور بڑے بڑے ایڈز تھے اور اتنی رغبت دلائی گئی ہے کہ اب کریڈٹ پہ قرضے لو ہم سے. کہیں بیٹی کو دکھایا گیا دلہن بنی ہوئی اور باپ سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے اور نیچے لکھا ہوا کہ بیٹی اب تیری میں ساری خواہشات پوری کروں گا, اور نیچے کریڈٹ کارڈ کا ایڈ ہے کہ آؤ ہم سے قرضے لو اور بیٹیوں کی شادیوں پہ اڑاؤ. آگے لاکھوں میں کرتے تھے اب کروڑوں میں کرو. کہیں تھوڑی دور جاؤ تو آپ کو بینر دکھتا ہے, خوبصورت گھر ہے اور لکھا ہوا آپ کی تمنائیں پوری ہو گئیں, ہم سے رابطہ کیجئے, آئیے اور قرض دیجئے. یہ کیا ہے؟ کیا یہ اسلام کا مزاج ہے؟ ضرورت اور چیز ہے, تعیش اور چیز ہے. شروع میں ایک چیز بندہ تعیش لگژری کے نام پہ لیتا ہے, بعد میں وہ ضرورت بن جاتی ہے. اور پھر چلیں قرض بھی لے لیا, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, یہاں کا نظام ایسا ہے کہ آپ خرچ کرتے ہیں اور ایک مہینے کے بعد پے کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. جیسے آپ بینکوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں, ان کے چیک یوز کرتے ہیں, وہ ہمارا پیسہ یوز کرتے ہیں. لیکن ذرا سوچئے جب قرض اور سود دونوں مل جاتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو صرف ان بلوں کی وجہ سے پریشان ہو گئے, ان کی سکھ چین ان کی زندگی کے لالے پڑ گئے کہ کہاں گئے؟ پیچھے چیز کیا نکلی؟ خواہش, لگژری. کوئی بات نہیں, کریڈٹ کارڈ پہ لینا تو لے لیتے ہیں, کیا دے دیں گے جس کو دینا ہوگا. اور پھر ایک اور شیطان نے شوشہ کیا دیا کہ ان سے لے لو یہ تو کافر ہے, بعد میں کہہ دیں گے بینکرپسی فائل کر دیں گے, اور کافروں کا لینا تو جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایسا کوئی قانون نہیں بنایا. اس موقع پہ ہم سب کو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اس کے پر بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہر وہ چیز جو آپ پہ بوجھ بنتی ہے اس کو پھاڑے. मैंने देखा कि कौन इतना सक्का है आपका कि आपको इतने हजारों कहता खर्च कर लो मेरी तरफ से, अपना तो कोई देता नहीं, या आपको बहुत मोहब्बत वाला दे भी दे कितना देगा, इनको आपसे क्या मतलब है। मैंने जब आई तो मैंने कहा कि क्यों करते हैं ये लोग, क्या आप इसको कुछ पे करते हैं? नहीं, घर में हर मेल में दूसरे तीसरे दिन खूबसूरत कार्ड छपे छपे आ रहे हैं, नाम के साथ लगे हुए, देख के बंदा खुश होता है। क्यों? इसलिए कि लो और तुम महीने के महीने दे दोगे तो तुमने उनको कुछ नहीं दिया, वो क्या चाहते हैं कि तुम ओवर डेट हो जाओ और उसमें सूद लेके आओ। तो लिहाजा मुसलमान को खुद भी और उसके बच्चे उसकी औलादें कम अज कम आप देखिए कि नफ्स पे जब हम काबू पाते हैं तो फिर ऐसी कबाखतों से बच जाते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि हमें इस चीज पे पाबंद रखे। अमल की बातें लिखते हैं इस रुकू में से। पहली बात, मुझे हत्तुल बसा कोशिश करनी है कि कर्ज ना लो। अल्लाह ताला देने वाला बने, लेने वाला ना बनाए। दूसरी बात, अगर मैं कभी कर्ज ले लूं तो मुकर्रर मुद्दत पे अदा करना है। यहां देखिए कुरान ने कितना खूबसूरत असूल दिया ना, ले लो लेकिन मुद्दत पे दे दो, मुद्दत का तयन करो। और अब ये जो हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, मुद्दत होती है ना, एक माह की मुद्दत है, आप उसमें दे दीजिए, कोई हर्ज नहीं। और अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो फिर मुश्किल होगी सारी बात। फिर इसी तरह हमने इसमें ये चीज भी पढ़ी कि इस्लाम की जो खूबसूरत चीजें हैं उसका नजायज फायदा नहीं उठाना। बाज दफा इस्लाम हमें बहुत चीज अच्छी देता है लेकिन हम उसको अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसी तरह एक बात जिसकी तर्जमे में इशारा मिला था आपको, औरत की गवाही पे, तो इस्लाम के किसी हुक्म पे एतराज नहीं करना, दिल तंग नहीं करना कि औरत की गवाही आधी क्यों है और पूरी क्यों नहीं।